www.attableek.com, The Reviver of Iman.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما صدق الله العظيم. ایک دو آیتیں باقی ہیں رکوع میں جن میں یہود کی آخری نسل عیسائی اور عیسائیت کا تذکرہ ہے اس پر جو ہے ان آیات کا تکملہ ہو جائے گا. نصارہ کے تذکرے پر اس سے پہلے آیات میں فرمایا تھا کہ جو پختہ علم رکھنے والے یہودی مسلمان ہوئے ہیں وہ قرآن کریم کو بھی مانتے ہیں اور پہلی کتابوں کو بھی مانتے ہیں. اس بنا پر کہ سب کتابیں ایک ہی سرچشمے سے نکلی ہوئی نہریں ہیں, ایک اللہ ہی کے بھیجے ہوئے تمام احکام ہیں, بعض کو ماننا بعض کو نہ ماننا, یہ اللہ تعالی کو نہ ماننا ہے. جیسے مرکزی حکومت اگر ایک گورنر کو کوئی حکم بھیجے, دوسرے گورنر کو دوسرا حکم بھیجے, پھر آخری گورنر کو آخری حکم بھیجے, تو سب کو ماننا پڑے گا. سابقہ احکام کو ماننا اور موجودہ حکم کو نہ ماننا سرکار کی بغاوت مانا جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اللہ کے رسول ہیں, اس لیے ان کی وحی کو نوح علیہ السلام کی وحی سے تشبیہ دی. وحی کہتے ہیں الاشارۃ السریع الخفی, جیسا کہ صاحب مفردات القرآن امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے. بہت تیزی کے ساتھ چپکے سے ایک اشارہ کر دینا. اب یہ اشاروں کی اقسام ہیں, وحی کی قسمیں ہیں, صورتیں ہیں. نوح علیہ السلام پہلے رسول ہیں, ان سے پہلے نبی مبعوث ہوئے تھے, اور ان کے بعد انبیاء بھی مبعوث ہوئے ہیں, رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی, اور رسول بھی بھیجے ہیں اللہ نے. اس لیے اوحینا مقرر لائے ہیں, انا اوحینا الیک کما اوحینا الی ابراہیم الی نوح. نبی اور رسول میں کیا فرق ہے؟ رسول اللہ کے بڑے نمائندے ہوتے ہیں, ان پر نئی کتاب نئی شریعت نازل ہوتی ہے, ان کی وحی کے پہلے مخاطب کفار اور مشرکین ہوتے ہیں, پھر جو ایمان لاتے ہیں ان کے لیے بھی احکام نازل ہوتے ہیں. اور نبی پر غیر تشریعی وحی آتی ہے, اس کے مخاطب مومنین ہوتے ہیں, اور صادق رسول کی شریعت کی تبلیغ کرتے ہیں. جیسے انبیاء بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کی خدمت کرتے تھے, یہود سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام کو نبی نہیں مانتے, صرف بادشاہ مانتے ہیں. اس لیے آیت میں صراحت فرمائی کہ داؤد علیہ السلام کو اللہ نے زبور عطا فرمائی. پس ثابت ہوا کہ دونوں حضرات نبی ہیں اور یہود کا خیال غلط ہے. ایک قول کے مطابق 313 رسول بھیجے گئے ہیں, اور انبیاء کرام کم و بیش 124,000 بہت بھیجے گئے ہیں. اور وحی کی مختلف شکلیں رہی ہیں. قرآن کریم میں 25 انبیاء اور رسل کا تذکرہ آیا ہے. بعض کے تو صرف نام آئے ہیں, جیسے ذوالکفل علیہ السلام, ان کے احوال مذکور نہیں. مگر یہ بات قطعی ہے کہ انبیاء اور رسل بہت مبعوث ہوئے ہیں, اور قرآن کریم تاریخ کی کتاب نہیں ہے, کتاب دعوت ہے. اس لیے انبیاء کرام کے حالات بیان کرنا قرآن کریم کا موضوع نہیں. پس تعین کے بغیر انبیاء اور رسل پر ایمان لانا کہ جتنوں کو ہم جانتے ہیں نہیں جانتے, اللہ نے جتنے بھیجے ہیں رسول اور نبی ان تمام کو یکساں طور پر ہم مانتے ہیں, تفریق نہیں کرتے کہ اس کو مانا اس کو نہیں مانا, سب کو ماننا. اور جتنی کتابیں نازل ہوئی ہیں ان اعتبار سے ان کو ماننا کہ یہ سب کتابیں اللہ کی طرف سے اور صحیفے اللہ کی طرف سے نازل کیے گئے. اب اس میں جو تحریفات ہیں اس کو ہم نہیں مانتے, لیکن جو منزل اشیاء اور آیات ہیں ہم ان کو مانتے ہیں. چار کتابوں کا قرآن کریم میں تذکرہ آیا ہے, زبور, تورات, انجیل اور قرآن کریم. رسولوں پر اللہ کی وحی مختلف طرح سے آتی, پہلی صورت اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بلا واسطہ بول کر کلام فرمایا تکلیما, یعنی بول کر کلام کیا. بس کلمہ میں کچھ مجاز نہیں ہے, مگر یہ کلام فرمانا صرف نبوت سے سرفراز کرنے کے سلسلے میں تھا. پوری تورات اس طرح سے نازل نہیں ہوئی تھی, بلکہ وہ آئندہ آنے والی دوسری سورت میں نازل ہوئی تھی. وحی کی دوسری سورت, اللہ کا پیغام فرشتہ یعنی جبریل علیہ السلام نبی کو پہنچاتا ہے, نبی اس کو لکھ لیتے ہیں یا لکھوا لیتے ہیں. اس صورت میں الفاظ فرشتے کے یا نبی کے ہوتے ہیں اور کبھی مضمون نبی کے قلب پر وارد ہوتا ہے, نبی اس کو بھی اپنے الفاظ میں لکھ لیتے ہیں یا بیان کر دیتے ہیں. اس لیے سابقہ کتابوں کو قرآن میں اللہ کی کتابیں کہا ہے, اللہ کا کلام نہیں کہا ہے. یہ بات حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی قدس سے روح نے براہین قاسمیہ میں ارشاد فرمائی ہے. کہ تورات اور انجیل وغیرہ کتب من جانب اللہ ہونے کے باوجود قرآن کریم کی طرح فصیح بلیغ کیوں نہیں ہیں؟ فرماتے ہیں کہ ہاں خدا کی کتاب مثل تورات اور انجیل اور زبانوں میں بھی نازل ہوئیں, مگر ظاہر ہے کہ کسی کی کوئی کتاب ہو تو یہ لازم نہیں کہ اس کا کلام بھی ہو, کیونکہ عربی زبان میں کتاب خط کو کہتے ہیں اور خط اوروں سے بھی لکھوا سکتے ہیں. سو اگر مضمون الہامی ہو اور عبارت ملائکہ کی ہو, یا فرض کرو کہ عبارت انبیاء کی ہو, جیسے اہل کتاب کا بنسبت تورات اور انجیل خیال ہے, تو تورات اور انجیل کتاب اللہ تو ہوں گی پر کلام اللہ نہ ہوں گی. شاید یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم میں جہاں تورات اور انجیل کا ذکر ہے وہاں ان کو کتاب اللہ کہا ہے, کلام اللہ نہیں کہا ہے. اور ایک آدھ جگہ سوائے قرآن اور کلام کو کلام اللہ کہا ہے تو وہاں نہ تورات کا ذکر ہے نہ انجیل کا. بلکہ بدلالت قرآن اس کلام کا ذکر معلوم ہوتا ہے جو ہمراہیاں نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے سنا تھا اور یہ کہا تھا کہ لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا, جاننا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اس طرح وحی آئی تھی اور اسی کا نام احادیث شریفہ ہے. احادیث اللہ کا کلام نہیں, ان کا مضمون فرشتے کے ذریعے آیا ہے اور آپ کے قلب پر وارد کیا گیا ہے اور آپ نے اس کو اپنے الفاظ میں بیان فرمایا ہے. کما اوحینا الی نوح میں یہی تشبیہ مراد ہے. حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بخاری شریف کے شروع میں اس آیت کو احادیث شریفہ کی حجیت پر استدلال کے طور پر لیا ہے اور یہی وجہ ہے کہ احادیث نماز میں پڑھنا جائز نہیں ہے, اگرچہ وہ وحی جلی ہیں مگر اللہ کا کلام نہیں ہے. نماز اللہ کے لیے پڑھی جاتی ہے, اس لیے نماز میں اللہ ہی کا کلام پڑھنا ضروری ہے. اسی وجہ سے اہل کتاب اپنی نمازوں میں اپنی کتابیں نہیں پڑھتے کیونکہ وہ اللہ کا کلام نہیں. وحی کی تیسری سورت, اللہ کا کلام ازل میں لوح محفوظ میں ریکارڈ ہوا, پھر جب نزول قرآن کا وقت آیا تو پورا قرآن کریم یکبارگی لوح محفوظ سے بیت معمور میں جو پہلے آسمان پر ہے نازل کیا گیا. اس لیے کہ تشریعی وحی جبریل علیہ السلام اتارتے ہیں, اس لیے پورا قرآن کریم بیت المعمور میں اتارا گیا ہے تاکہ حسب حکم وہاں سے آیات لے کر جبریل علیہ السلام نبی کو پہنچائیں. پھر جب جبریل علیہ السلام نبی کو قرآن کریم پہنچاتے تھے تو آپ اس کو صحابہ کے سامنے پڑھتے تھے, پھر وہی لکھنے والے صحابہ کو بلا کر لکھوا لیتے تھے. بس قرآن کریم اللہ کا کلام ہے اور واسطوں کا اس میں کچھ دخل نہیں, نہ لوح محفوظ کا, نہ بیت معمور کا, نہ جبریل علیہ السلام کا, نہ نبی کا, نہ کاتبین وحی کا. اسی لیے قرآن کلام معجز ہے, اس جیسا کلام کوئی نہیں بنا سکتا. قرآن اللہ کی صفت کلام کا پرتو ہے اور اللہ کی صفات کے مماثل کوئی چیز نہیں. کلم اللہ موسیٰ تکلیمہ میں وحی کی پہلی قسم کا ذکر ہے اور اس کی تفصیل بھی آ رہی ہے. یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ پہلا انسان پہلا نبی ہے حضرت آدم علیہ السلام. پھر وقتاً فوقتاً اللہ تعالی انبیاء کرام بھیجتے رہے تاکہ وہ لوگوں کو نتائج اعمال سے آگاہ کریں. اور اللہ کی پسندیدہ زندگی اپنانے والوں کو جنت کی خوشخبری سنائیں اور اس کی خلاف ورزی کرنے والوں کو دوزخ سے ڈرائیں. تاکہ کل قیامت کے دن لوگ یہ نہ کہہ سکیں کہ ہم نتائج اعمال سے بے خبر تھے. اگر ہمیں آپ کی مرضی نامرضی معلوم ہو جاتی تو ہم ضرور اس پر عمل کرتے, مگر اب جب کہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو بھیج کر لوگوں کو آگاہ کر دیا تو لوگوں کے لیے عذر کرنے کا اب کوئی موقع نہ رہا. اللہ تعالیٰ زبردست ہیں, بغیر بعثت رسل کے بھی داروگیر کر سکتے ہیں, مگر وہ حکیم بھی ہیں. ان کی حکمت کا تقاضا یہ ہوا کہ پہلے لوگوں کو خبردار کیا جائے پھر خلاف ورزی پر پکڑ کی جائے. نوح علیہ السلام سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جو وحی آتی رہی, قرآن کریم کی وحی اس سے مختلف ہے. سابقہ وحییں فرشتوں کا کلام ہوتی تھی یا انبیاء کا, اور قرآن کریم اللہ کا کلام. اللہ کی گواہی کا یہی مطلب ہے, اور وہ اللہ کا کلام ہے. اس کی دلیل یہ ہے کہ وہ گنجین علوم ہے. حدیث میں فرمایا لا تنقضی عجائب, اس کی حیرت زدہ کرنے والی باتیں کبھی ختم نہیں ہوں. البتہ اللہ کا یہ کلام بلا واسطہ نازل نہیں ہوا, جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے بلا واسطہ کلام فرمایا, بلکہ فرشتوں کے توسط سے نازل ہوا ہے. اور فرشتوں کی گواہی کا یہی مطلب ہے کہ پیغام لانے والا پیغام کا گواہ بھی ہوتا ہے. اللہ فرماتے ہیں وکفا باللہ وکیلا, اور اللہ تعالیٰ گواہ کافی ہے. فرشتوں کی گواہی کی بھی ضرورت نہیں. کلام کا اعجاز اور اس کا خزانہ معارف ہونا کافی شہادت ہے. مشکان است کہ خود ببویت نہ کہ عطار بگویت. مشک تو خود مہکتا ہے, عطار کو اور خوشبو بیچنے والے کو اس کی ستائش کرنے کی کیا ضرورت ہے. اکثر یہود نے نہ صرف یہ کہ اسلام قبول نہیں کیا, بلکہ وہ تورات میں جو نبی کے اوصاف اور حالات تھے ان کو بھی چھپاتے رہتے تھے, اور لوگوں کو کچھ کا کچھ بتاتے تھے, ورغلاتے تھے, لوگوں کو دین پر آنے نہیں دیتے تھے, روکتے تھے, آڑ بنے ہوئے تھے. خود جانتے تھے, اس کے باوجود یہ رکاوٹیں کھڑی کرتے تھے. چاند پر اور سورج پر تھوک تھوک کر کتنا تھوکو گے, تھوک تمہارے دامنوں کو خراب کرے گا. اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا تو کچھ نہیں بگڑا, دین تو بنتا چلا گیا, بڑھتا چلا گیا. اسی طرح مشرکین کو اسلام سے روک کر پرلے درجے کی گمراہی انہوں نے اختیار کی تھی, اس وجہ سے اللہ نے ان کے دل پر مہر لگا دی ہے, ان کی ہدایت کے راستے مسدود اور محدود کر دیے. جن یہود نے اسلام قبول نہیں کیا انہوں نے نبی کا کیا بگاڑا, اپنے پیروں پر کلہاڑی ماری؟ ان کی آخرت میں ہرگز بخشش نہیں ہوگی, اللہ تعالیٰ ان کو جنت کے راستے پر نہیں ڈالیں گے, ہاں ان کو دوزخ کا راستہ دکھائیں گے جہاں وہ ہمیشہ پڑیں گے اور سڑیں گے. اور یہ بات یعنی دوزخ میں ان کو ہمیشہ کے لیے ڈال دینا اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے. وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا, یہ یہود کے تذکرے کی آخری آیت ہے. اس میں سب لوگوں کو بشمول یہود دعوت دی جاتی ہے کہ اسلام کو قبول کرو, ہمارا رسول ہماری سچی کتاب لے کر تمہارے پاس پہنچا ہے, اس پر ایمان لانا, اسی میں تمہاری خیریت ہے, اور اگر ایمان نہیں لاؤ گے تو جان لو کہ آسمان اور زمینوں میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے, تمہارے ایمان نہ لانے سے ان کا کچھ نہیں بگڑے گا, نہ تم ان کی گرفت سے بچ سکتے ہو, وہ تمہارے جملہ احوال اور اعمال اور افعال اور کردار سے واقف ہیں. اور وہ چاہیں گے تو تمہاری نافرمانیوں کی تمہیں سزا دیں گے. ابھی سزا کیوں نہیں دیتے؟ اپنی حکمت سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں مہلت دے رکھی ہے, اس سے دھوکہ مت کھانا. آگے عیسائیوں کا تذکرہ ہے. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اصل میں بنی اسرائیل کی تلقین اور ان کو راہ راست پر لانے کے لیے تشریف لائے تھے, پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو کتاب سے بھی نوازا. جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے ہمیشہ حفاظت بھی عطا فرمائی. لیکن انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے کے سلسلے میں اور عقیدے میں گڑبڑ کر دی, اور اسی کا تذکرہ اگلی آیت میں ہے جس کو انشاءاللہ کل تفصیل کے ساتھ دیکھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا اول الاولین ویا خیر الاخرین ویا رحم المساکین ویا خیر الرسولین ویا اکرم الاکرمین ویا غیاث المستغیثین ویا ارحم الراحمین ارحمنا واعف عنا فانک مجیب الداعین آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة العداء. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجزام وسيء الأسقام. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذه خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم اشف علالنا واسقامنا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين.
اللهم عيننا على تلاوة القرآن وذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أجرنا من النار يا مجير، أجرنا من النار يا مجير، أجرنا من النار يا مجير، يا مجير يا مجير يا مجير. اے اللہ ہمارے گناہوں کو وہاں فرما، کوتاہیوں سے درگزر فرما، اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما، رحم کے کرم کے فیصلے فرما، عافیت کا معاملہ فرما. اے اللہ بیماریوں کو وباؤں کو دور فرما، تو ہم سے ناراض نہ ہو جا. اے الہ العالمین اپنے رضا والے کام کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، اور گناہوں سے سچی توبہ نصیب فرما، تیرے دربار میں مانگنا رونا دھونا نصیب فرما. اے اللہ تم سے راضی اور خوش ہو جا، ہمارے تمام گناہوں کو درگزر فرما دے. اے اللہ اگر تو نے معاف فرما دیا تو تیری شان میں کوئی کمی نہیں آئے گی، لیکن اے اللہ ہم جیسوں کی بگڑی بن جائے گی، ہماری بگڑی بنا دے، امت کے حالات پر رحم فرما دے، کرم فرما دے. اے اللہ جو لوگ جس جس طرح سے پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے، جو الجھنوں میں ہیں ان کی الجھنیں دور فرما دے. درون خانہ بیرون خانہ آفات عربی سماوی تمام سے اللہ تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما، پورے عالم میں امن و امان پیدا فرما، ہر جگہ خلفشار انتشار کو ختم فرما، آپس میں محبتیں عطا فرما، اخلاص نصیب فرما، ہدایت والی زندگی عطا فرما، صراط مستقیم نصیب فرما، ہماری اولاد ہماری نسلوں میں اللہ دین کی بقا کی شکلیں پیدا فرما، ان کو قرآن سے وابستگی نصیب فرما، محبت عطا فرما، اس کی تلاوت اس کے احکام پر عمل نصیب فرما. اللہ ہماری اولاد کو نمازی بنا، دیندار بنا. اے الہ العالمین اپنے فضل سے ہمیں مالا مال فرما. اے اللہ یہ جو روزانہ مجلس ہوتی ہے قرآن کریم کی، اس کو اپنے فضل سے قبول فرما، جو حضرات سنتے ہیں ان کو بھی قبول فرما، اور اے اللہ ہم سب کو اچھی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین.